أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت یاد دلائی، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے آپ سے میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جس طرح پہلے ترتیب کے ساتھ نعمتیں یاد دلائی ہیں، ان میں سے ایک اہم فرصت و موقع بنی اسرائیل کو اخذ میثاق ہے، اور اسی اخذ میثاق کے موقع پر ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، پہاڑ کو. خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے لے لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم محفوظ رہ سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے اپنے عہد و میثاق سے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم گھاٹے اور خسارے والوں میں سے ہوتے. اخذ میثاق بنی اسرائیل سے متعدد آیات قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، جیسے اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں چند مقامات پر بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر ہے. آیت 83 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی یاد کرو میثاق کو، اس عہد پختہ مضبوط، یہ عہد کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، اور وہ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. و بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان برتیں، اور رویہ احسان کے ساتھ اور حسن کا رویہ اختیار کریں. و ذل قربا، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں. والیتامہ، یتیموں کے ساتھ. والمساکین، مساکین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ جب باتیں کریں تو قول حسن کے ساتھ باتیں کریں، اچھی باتیں کریں لوگوں کے ساتھ، تکلیف دہ اور معیوب باتیں نہ کریں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ہم نے ان سے یہ بھی عہد لیا کہ اقامت الصلاۃ کریں و ایتاء الزکاۃ کریں. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یہ میثاق بھی ہمارا تم نے جھٹلا دیا اور اس سے تم پھر گئے، چند افراد تم میں سے بچ گئے جو اس میثاق پر قائم تھے، باقی اس سے روگردان ہو گئے. خوب، یہاں پر معاشرتی رویوں کے بارے میں بنی اسرائیل سے میثاق لیا گیا، اور اسی طرح ان سے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ کا میثاق لیا گیا، عہد لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ اللہ کے قوانین ہیں، ضابطے ہیں تمہاری زندگیوں کے لیے، معاشرت کے لیے اور عبادت کے لیے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے اختیار کرنا ہے، مختلف طبقات خصوصاً نادار طبقات کے ساتھ تم نے کیسے رویہ اختیار کرنا ہے، یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور وہ اس عہد سے بھی پھر گئے، انہوں نے اس عہد کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ایسے ہی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد، بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے، اور بعض جگہ پر فقط لفظ میثاق ہے اور بعض جگہ پر اس میثاق کو کہا گیا کہ میثاق غلیظ لیا ہے، یعنی بہت ہی شدید سختی پر مبتنی میثاق ہم نے بنی اسرائیل سے لیا ہے۔ یہ بھی آیات قرآن کریم کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں سورہ بقرہ کے ان موارد کے علاوہ سورہ مبارکہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر آیا ہے، البتہ سورہ بقرہ میں متعدد جگہوں پر ان سے میثاق کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں آیا 81 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر فرمایا ہے، البتہ یہ بنی اسرائیل کا نہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کا ہے، اور وہ جو انبیاء سے میثاق ہے وہ امتوں سے بھی ہے مخصوصاً، لیکن اس میں عنوان بنی اسرائیل کا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق میں سورہ مائدہ کی آیہ 12 میں دوبارہ اس میثاق کا ذکر آیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَاكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور ان کے درمیان ہم نے 12 نقیب پیدا کیے، 12 رہنما پیدا کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ انی معاکم، اللہ نے یہ میثاق لیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم اقامت الصلاۃ کرو، ایتاء الزکاۃ کرو، میرے رسول پر ایمان لے آؤ، ان کی مدد کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو تم، تو میں تمہارے گناہ سیئات معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، لیکن جس نے کفر کیا وہ گمراہ ہوا۔ پھر اگلی آیت 12-13 میں ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ۔ بنی اسرائیل نے یہ میثاق توڑ دیا، عہد اللہ کے ساتھ باندھ کے، اور کوئی ضابطہ اور کوئی شک اس کی انہوں نے پوری نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لعن کی ہے اس بات کے اوپر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کے ساتھ میثاق سورہ مائدہ کی آیہ 70 میں بھی بیان فرمایا ہے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا، پختہ عہد لیا، اور اس میثاق کے تحت ان کی طرف ہم نے رسل ارسال کیے، نازل کیے اور مبعوث کیے، اور ان میں سے کچھ رسول جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھے، جنہیں وہ نہیں چاہتے تھے، ان کی انہوں نے تکذیب کی، اور کچھ رسول کو انہوں نے قتل کر دیا یا قتل کرتے تھے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے میثاق کا قرآن میں ذکر ہے، اور اس میثاق کی خلاف ورزی کا بھی ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ان سے میثاق کا ذکر کیا. سورہ نساء آیا 21 کے اندر, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. البتہ یہ عمومی میثاق ہے, مخصوصاً بنی اسرائیل کے ساتھ مختص نہیں ہے. قرآن مجید میں چند طرح کے میثاق کا ذکر ہے, عہد کا. ایک عمومی میثاق ہے جو تمام بنی آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے. ایک میثاق ہے جو خصوصاً انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے. ایک میثاق ہے جو اہل کتاب سے لیا ہے, اور ایک میثاق ہے جس کا عنوان بنی اسرائیل ہے, کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق غلیظ لیا ہے. سورہ نساء کی آیا 154 میں بنی اسرائیل سے جو میثاق غلیظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے اس کا ذکر ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ, اسی ماجرا کی طرف اشارہ ہے جو آیا 63 سورہ بقرہ میں, جس کا ذکر ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور کو, پہاڑ کو بلند کیا. یہاں پر پہلے آ گیا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ, یعنی بنی اسرائیل پر ہم نے پہاڑ کو, طور کو رفت دی. بِمِيثَاقِهِمْ, اس میثاق کے تحت جو بنی اسرائیل سے اللہ نے لیا تھا, اس کے تحت طور کو بنی اسرائیل پر اللہ نے رفت دی, بلند کیا. وَقُلْنَا لَهُمْ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم دروازے سے داخل ہو سجدہ کی صورت میں, سجدہ کی حالت میں. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, اور ہم نے انہیں یہ بھی کہا کہ ہفتے کو, چھٹی کے دن آپ تعدی مت کرو, جو اللہ نے تمہارے لیے حد و حکم مقرر کیا ہے اس سے تجاوز مت کرو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے بہت ہی شدید, سخت, جس کے اندر سختی تھی, شدت تھی, اور پختہ میثاق ان سے لیا کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس کے اوپر کاربند رہیں اور اس کی مخالفت نہ کریں. سورہ بقرہ میں چند موارد میں انہی کے میثاق کا تذکرہ آیا ہے, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا, جیسے آیا 83 کے اندر ہے, اور آیا 84 کے اندر بھی اسی میثاق کا ذکر ہے, جیسے آیا 63 کے اندر ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا. آیات دیگر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میثاق کا ذکر فرمایا ہے. سورہ بقرہ آیا 83 میں میثاق کا ذکر پڑا ہے, اسی طرح آیا 84 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے میثاق کا ذکر فرمایا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. پہلے آیت 83 میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور پھر آگے میثاق ہے بنی اسرائیل کا, نہیں عمومی میثاق ہے, لیکن اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا ہے. اور سورہ بقرہ آیت 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میثاق پھر ذکر کیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَسَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. یہاں پر آیات 93 سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب ہم نے تم سے، خطاب کر کے بنی اسرائیل کو، جب ہم نے تم سے میثاک لیا، عہد لیا، اور تمہارے اوپر طور کو ہم نے بلندی دی، اور پھر آپ کو کہا کہ خذو ما آتیناکم بقوت واسمعوا، آیا سورہ بقرہ کی آیا 63 میں ہے وَاذْكُرُوا، اور یہاں پر ہے وَاسْمَعُوا، سنو جو کچھ اللہ نے تمہیں کہا ہے. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَسَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے لیکن مانا نہیں ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے انبیاء نے بیان کیا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور بچھڑا انہوں نے اختیار کر لیا، اور بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی. قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو اور پھر تمہارا ایمان تم سے یہ کام کرا رہا ہے تو یہ بہت برا ایمان ہے. بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، یہ بہت برا حکم ہے تمہارے ایمان کا، اور بہت برا ایمان ہے تمہارا. خوب، اسی طرح اور چند آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر کیا ہے. میثاق، عہد غلیظ، یہ دونوں، میثاق غلیظ و میثاق، دونوں کا ذکر قرآن کریم نے متعدد آیات کے اندر کیا ہے. اور یہ مختص نہیں ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، خواہ وہ میثاق جو بنی اسرائیل سے لیا ہے وہ بھی عمومیت رکھتا ہے تمام باقی ملل و اقوام سے بھی. اللہ نے ایسا ہی عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے، اور بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا ہے. بنی اسرائیل سے میثاق کے ساتھ یہاں پر اس آیہ میں اور دیگر آیات میں ساتھ رفع طور کا بھی ذکر آیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا ہے اور طور کو ان کے اوپر بلندی عطا کی ہے. کہ یہ طور کی بلندی زیادہ مفسرین کی دلچسپی کا باعث بنا ہے کہ یہ کس طرح سے طور بلند ہوا، آیا اپنی جگہ سے جدا ہوا، معجزاتی طور پر ہوا، اور یا زلزلے کی وجہ سے طور کا کچھ حصہ جھک کر بنی اسرائیل کے اوپر آ گیا، یا بنی اسرائیل کو کوئی طور کے دامن میں اور کوئی طور کے جوار میں جگہ دی گئی کہ یہاں پر زندگی گزارو، طور کو سایہ بنایا گیا ان کے اوپر. اور مفصل ابحاث مفسرین نے اسی باب میں کی ہیں، جبکہ قرآن کریم نے اس آیہ کریمہ کے اندر جو اس آیہ میں بیان کیا اور اس جیسی دیگر آیات میں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا، جو تم نے توڑ دیا، اور اسی میثاق کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ ہم نے تم پر طور کو فوقیت یا رفعت دی. فوقکم الطور، تمہارے فوق، تمہارے اوپر، تمہارے سروں پر ہم نے طور کو قائم کیا. بعض آیات میں ہے کہ انہیں ایسے لگا کہ یہ طور ہم پہ گرنے والا ہے، اس سے علماء نے استفادہ کیا ہے کہ طور اپنی جگہ سے جدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا مکمل پہاڑ یا اس کا کچھ حصہ بنی اسرائیل کے اوپر بادلوں کی طرح طاری کر دیا اور منڈلاتا رہا، جس سے وہ سہم گئے اور ڈر گئے بنی اسرائیل. متعدد آیات ہیں جن میں طور کا ذکر آیا ہے، اور اسی طور کے رف کرنے کا بھی ذکر آیا ہے کہ ہم نے طور کو تمہارے اوپر رف کیا ہے، اٹھایا ہے تمہارے اوپر، طور کو بلند کیا ہے. بعض آیات میں طور کا ذکر آیا ہے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں، اور بعض آیات کے اندر طور کا نہیں بلکہ جبل کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جبل کو طاری کر دیا، کہ مراد وہی طور ہے. اب یہ بات بھی ہے کہ آیا طور خاص پہاڑ کا نام ہے یا طور ہر پہاڑ کو کہتے ہیں، کوئی بھی پہاڑ ہو اسے طور کہتے ہیں. بعض اہل لغت نے ذکر کیا کہ کوئی بھی پہاڑ ہو اس کو طور کہتے ہیں، لیکن جب الف لام کے ساتھ آئی تو اس سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کیا ہے. سورہ آراف آیہ 171 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماجرا کا پھر ذکر کیا ہے۔ سورہ آراف آیہ 171 میں ہے، وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت کا مضمون سورہ آراف کی آیہ 171 کا مضمون وہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیہ 63 کا مضمون ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہاں پر پہلے میثاق کا ذکر ہے اور پھر ورفعنا فوقکم الطور ہے، یہاں پر ہے وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَكُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ ہم نے نطق کیا ہے، نون تے قاف نطقا، اس کا معنی مفسرین نے کیا ہے کہ اپنی جگہ سے اکھاڑ کے پہاڑ کو جدا کیا گیا، کاٹ کے، اور اسے بادلوں کی طرح وہاں سے جہاں تھا جبل طور، وہاں سے اس کو کاٹ کے الگ کر کے بادلوں کی طرح اڑا کے بنی اسرائیل جہاں قائم تھے، مقیم تھے، ان کے سروں کے اوپر لا کے اس کو کھڑا کر دیا گیا، بادلوں کی طرح وہاں پر وہ منڈلانے لگا۔ لیکن نطقا کا یہ معنی نہیں ہے، نطقا کا مطلب بھی اٹھانا ہے، رفعا و نطقا دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، بلکہ نطقا اٹھانا ہے لیکن اچھالنا کسی چیز کو، ابھارنا، جیسا اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ جیسے گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھتا ہے اور گھوڑا اپنے سوار کو اچھالتا ہے، اپنی پیٹھ کے اوپر چلتا ایسے ہے کہ وہ اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے، اس طرح سے کسی چیز کو اٹھانا، اوپر کرنا، یہ نطقا کہلاتا ہے۔ نطقا کے معنی میں جدا کرنا نہیں ہے، قل نہیں ہے، قل و قم نہیں ہے کہ جدا کر کے کاٹ کے ٹکڑا اس کا یا پورا پہاڑ بنی اسرائیل کے اوپر منڈلایا گیا، بلکہ اس کا مطلب بھی اٹھانا ہے۔ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَكُمْ، جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو تمہارے اوپر، کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جیسے وہ سایہ بن گیا تمہارے اوپر، وَظَنُّوا، اور بنی اسرائیل گمان کرنے لگے کہ اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، گویا یہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، اس طرح سے پہاڑ ان کے اوپر جھک گیا، یا اس طرح سے وہ پہاڑ کے سائے میں آئے کہ انہیں محسوس ہونے لگا کہ یہ پہاڑ گویا گرنے والا ہے ان کے اوپر، اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے اخذ کر لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے، یعنی تورات یا کتاب، اسے آپ یاد میں رکھو تاکہ تم باتقوا ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، پھر اس کے بعد اسی سورہ آراف کی آیہ 172 میں معروف میثاق جو تمام بنی آدم سے لیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ جب آپ کے رب نے، تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو ظاہر کیا اور انہیں گواہ قرار دیا، ان کی پشت سے ان کی ذریت کو عکس کیا اور ان کو گواہ قرار دیا ان کے اپنے اوپر، اور انہیں کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور انہوں نے سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شاہدنا، ہم گواہ ہیں اس بات کے۔ خوب، یہ بھی میثاق ہے جو تمام بنی آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق ربوبیت لیا ہے۔ جہاں پر بھی میثاق و عہد کا ذکر ہے کہ ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے عہد لیا ہے، ہم نے میثاق لیا ہے، میثاق غلیظ لیا ہے، بنی اسرائیل سے یا بنی آدم سے میثاق، اللہ کا میثاق مخلوق سے لینا ایسے نہیں ہے کہ دو طرف آمنے سامنے بیٹھ کر اللہ اور بنی اسرائیل نے گفتگو کر کے، تبادلہ کر کے اور شرائط طے کر کے، جیسے معاہدے انسان آپس میں کرتے ہیں کسی مجلس محفل میں بیٹھ کر گواہوں کو حاضر کر کے، پھر اس طرح خالق اور مخلوق کے عہد ایسے نہیں ہیں، رب اور مربوب کے عہد و میثاق ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ رب کے میثاق تمام انسانوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ یوں نہیں کہ ایک ہی دفعہ خواہ میثاق بنی آدم ہو کہ ایک خاص دن میں یہ وقوع پذیر ہوا، نہ، یہ ہر روز جوں جوں بنی آدم وجود میں آ رہے ہیں میثاق ہر نیا متولد انسان اپنے رب کے ساتھ میثاق باندھ رہا ہے اور اس سے اللہ میثاق لے رہا ہے۔ یہ کسی خاص تاریخ کو، کسی اجتماع میں، کسی مجمع میں یہ میثاق نہیں لیا گیا۔ بنی اسرائیل سے بھی ایسے ہی ہوا کہ یوں نہیں کہ ایک مجمع لگایا گیا اور اس میں بنی اسرائیل کو اعلان کیا گیا کہ اللہ آپ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، بنی اسرائیل نے اپنی شرائط رکھی ہوں، اللہ نے اپنی شرائط رکھی ہوں، اور پھر طے پایا ہو، خواہ انبیاء کی وساطت سے یا انبیاء کے بغیر۔ ایسے میثاق اللہ نے کسی سے نہیں کیا، اللہ اور مخلوق میں، رب اور مربوب میں میثاق ایسا نہیں ہے، بلکہ رب اور مربوب میں میثاق یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک مخلوق کو خاص فضیلت، نعمت اور توفیق دی جاتی ہے تو وہ کسی ذمہ داری کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر موجودات سے ممتاز کر کے انسان کو انسان بنایا، تو انسانیت کا تقاضا خاص ذمہ داریاں ہیں جو دیگر مخلوقات پر عائد نہیں ہوتی۔ وہ ذمہ داریاں انسان نے انسان بننے ہی، بنتے ہی اور بننے کے مرحلے میں، بننے کے دوران انسان نے وہ ساری ذمہ داریاں اللہ سے قبول کی ہیں۔ چونکہ اس نے انسان ہونا قبول کیا ہے یا اسے انسان بنایا گیا ہے، اور اس طرح کے عہد رائج ہیں، انسانوں کے اندر بھی رائج ہیں۔ ایک عہد وہ ہیں معاہدے جو تجارتی ہوتے ہیں، میز پر بیٹھ کر، اور پہلے شرائط طے کی جاتی ہیں، پہلے قواعد و ضوابط طے کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر لین دین کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر وقت کا تعین ہوتا ہے اور باقی جزیات معین کر کے پھر اس کا مسودہ دستاویز بنائی جاتی ہے، اس پر فریقین دستخط کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے انسانوں کے درمیان معاہدہ کرنے کا، لیکن سارے معاہدے ایسے نہیں ہوتے۔ مثلا جیسے ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے، یہ عہد لکھا ہوا نہیں ہوتا، کہیں بیٹھ کر ماں باپ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں اور تمہارے اوپر ہماری طرف سے یہ ذمہ داریاں ہیں، بلکہ یہ بچے جب والدین سے پیدا ہوتے ہیں، تولد ہی ان کا عہد ہوتا ہے کہ والدین نے انہیں پالا ہے، والدین نے ان کی خلقت کے مراحل تحمل کیے ہیں، ولادت کے بعد ان کی پرورش کی ہے، سختیاں جھیلی ہیں، ان کی ضروریات فراہم کی ہیں، یہ سب کچھ والدین ایک عہد کے تحت کر رہے ہیں۔ چونکہ اللہ نے انہیں نعمت اولاد دی ہے، اس نعمت کے بدلے میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ اولاد جنہیں والدین کی طرف سے یہ سب کچھ ملا ہے، وجود ملا ہے، پرورش ملی ہے، نعمتیں ملی ہیں، سہولتیں ملی ہیں، آسائشیں ملی ہیں، یہ سب کچھ جو والدین کی طرف سے بچوں کو عطا ہوا ہے، اس نے بچوں کی گردن پر بھی ایک عہد ڈال دیا ہے۔ بس کچھ عہد ایسے ہیں جو کسی میز پر بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سے طے کیے جاتے ہیں، اور کچھ عہد ایسے ہیں جو عمل میں وجود میں آتے ہیں، جیسے والدین اور بچوں کے درمیان عہد ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان عہد، خواہ وہ بنی آدم سے ہو، بنی اسرائیل سے ہو، بنی اسماعیل سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، یا فرد کے ساتھ ہو یا انبیاء کے ساتھ ہو، وہ عہد و معاہدہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہوتا ہے اور وہ حیثیت انہیں مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کے بدلے میں وہ ان کی گردن پر، ان کے دوش پر کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ کی طرف سے عائد ہو جاتی ہیں، اور انہیں وہ ذمہ داریاں پورا کرنا لازم و واجب ہے. اگر وہ ذمہ داریاں پوری کریں تو یہ وفا عہد ہے، اگر یہ ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو یہ نقض عہد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور اس عہد میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ عہد کس صورت میں لیا، یہ رفعت جبل کی صورت میں لیا، کہ ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. یہ پہاڑ جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ایک عذاب تھا، ایک ہراسناکی تھی جو اللہ کی طرف سے کی گئی، چونکہ یہ اللہ کی باتیں نہیں مان رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، یا معصیتوں سے اجتناب نہیں کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو ڈرا کر پابند کیا ہے، یا ایمان پر یا اطاعت کے اوپر پابند کیا ہے. کہ خوب یہ زیادہ قرآن کے مزاج کے ساتھ اور الہی نظام کے ساتھ سازگار تفسیر نہیں ہے کہ پہاڑ کو انہیں ڈرانے کے لیے ان کے سروں پر کیا، بلکہ جیسا مختلف میثاق کی اور رفعت طور کی آیات میں ہے کہ یہ ایک نعمت تھی، یہ ایک سہولت تھی، یہ ایک آسائش تھی جو بنی اسرائیل کو دی گئی ہے، اور یہ جو انہیں پہاڑ کے دامن میں بسا کر اور پہاڑ کو ان کے اوپر سایہ بنایا گیا ہے، اور پہاڑ سے اترنے والی نعمتیں، چشمے، پانی، باغات، پھل، ہر چیز جو پہاڑ کے طفیل ان کو مل رہی تھی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے کر گویا میثاق کا پابند کیا ہے. اور وہ یہ کہ ہم نے اگر تمہیں اس طرح پناہ دی ہے پہاڑ کے دامن میں، اور پہاڑ سے اور پہاڑ کے دامن سے پیدا ہونے والی ساری نعمتیں تمہارے نصیب کی ہیں، تو اب تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں اسی نعمت سے، اسی سہولت سے. مثلا جغرافیائی طور پر ہم دیکھیں تو لوگ مختلف نوعیت کے جغرافیائی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے شمال میں، ملک کے شمال میں لوگ پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں، اور ملک کے جنوب میں لوگ میدانی علاقے میں رہتے ہیں، جیسے پنجاب اور سندھ کے لوگ، کوئی پہاڑ دور دور تک نظر نہیں آتا، بالکل میدانی علاقہ ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحراؤں میں، ریگستانوں میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ جغرافیائی خصوصیات ہیں پہاڑوں میں اور میدانوں میں، اسی طرح ریگستانوں میں اور دریاؤں کے کنارے پہ جو لوگ رہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں جس طرح کا جغرافیائی ماحول دیا ہے، جس طرح کی جغرافیائی نعمتیں دی ہیں، مثلا جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، تو ان سے بھی خدا نے یہ پہاڑوں کی نعمتوں نے دے کر پہاڑوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اندر ذخائر ان کے لیے رکھ کر، اور انہیں موقع دیا گیا ہے کہ آپ پہاڑوں کے ان فوائد سے فائدہ اٹھائیں، پہاڑوں کے نتائج سے. تو یہ ایک میثاق ہے، یعنی یہ جغرافیہ تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ڈال رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ڈال رہا ہے. جو پہاڑوں میں رہتے ہیں اور پہاڑوں کے دامن میں رہتے ہیں، جو میدانوں میں رہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں جو زمین میسر آئی ہے، نہری زمین، زرخیز زمین اور آبیاری والی زمین، اس کو آباد کرنا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے اس میں غلہ اگانا ہے، اسے غلہ اگا کر آپ نے دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے، ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے، بے شک فروخت کرو لیکن یہ غلہ اگانا تمہاری ذمہ داری ہے. لہذا جغرافیائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف زمین کے حصے بنائے ہیں، اور اس کے مثلا ٹھنڈے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، گرم علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، کوہستانوں میں لوگ رہتے ہیں، میدانوں میں لوگ رہتے ہیں، تو یہ جو کچھ اللہ نے انہیں جغرافیائی نعمتیں عطا کی ہیں، ماحول کی نعمتیں عطا کی ہیں مختلف، یہ سب میثاق کا حصہ ہے. بنی اسرائیل کو پہاڑ کے دامن میں آباد کر کے تو انہیں یاد دلایا گیا کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں پہاڑ کے دامن میں بسیرا دیا اور پہاڑ کو تمہارے اوپر رفت دی اور پہاڑ کا سایہ بنایا تمہارے اوپر، کرنا ذلتن سایہ بنایا، تو یہ ایک نعمت تھی، یہ ایک خصوصیت تھی جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اب تم اللہ کے عہد کی پاسداری کرو۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ اسی آیت کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں معلوم نہیں ہے، جیسا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ معلوم نہیں وہ عہد سے مراد اللہ کی کون سا عہد ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے یہ تردید ظاہر کی ہے کہ اللہ نے جو بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا ہے تو مقصود کیا تھا پہاڑ کو بلند کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں کیا، جبکہ قرآن کھول کے صاف بیان کر رہا ہے کہ پہاڑ بلند کیا ان کے اوپر، یا پہاڑ کی بلندی میں انہیں جا کر آباد کیا، تو اس سے مقصود ایک عہد کا ان کو پابند کرنا تھا، ایک ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالنی ہیں، یہ مقصود یہ تھا، اس نعمت کے تذکرے کا مقصود یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک ذمہ داری تمہارے اوپر آتی ہے، میثاق آتا ہے، عہد تمہارے اوپر آتا ہے۔ اور یہ کہ وہ عہد کیا تھا، آیا بنی آدم سے جو عہد لیا جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے، یا دوسرا عہد تھا نبیین سے لیا، نہ وہ تھا نہ یہ، بلکہ اس عہد کا ذکر خود آیت نے کر دیا ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ خود ما آتیناکم بقوۃن، پہاڑ تمہارے اوپر بلند کیا ہے، پہاڑ ایک محاورہ ہے، کنایہ ہے، جبل اور پہاڑ مضبوطی کا، طاقت کا، قوت کا ایک استعارہ ہے، پہاڑ جامع چیز ہے، ایک جگہ پر جمع ہوا ہے، لیکن ادبیات میں اسے طاقت کا ایک مظہر کہا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ راسخ ہے کل جبل، یہ پہاڑ کی طرح راسخ آدمی ہے، پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا ہے، پہاڑ کی طرح قائم ہے اپنی جگہ پر، چونکہ پہاڑ ہلتا نہیں ہے، لہذا پہاڑ انسانوں کے لیے طاقت کا، قوت کا ایک مظہر ہے یہ، اور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر کے، یعنی اس طاقت کے جغرافیائی یا زمینی مظہر کو تمہارے سروں پر بلند کر کے اور تمہیں اس کے دامن میں بٹھا کر یہ تم سے عہد لیا جا رہا ہے کہ جیسے پہاڑ قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو تم بھی پہاڑ کی طرح رہو، جیسے اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، جو کتاب دی ہے، جو منشور دیا ہے، جو زندگی کا آپ کو نظام اللہ نے دیا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ لو، جیسے پہاڑ کی قوت ہے، جیسے جبل کی طاقت ہے، اسی طرح تمہارے اندر بھی ارادی قوت اور ارادی طاقت آنی چاہیے، کہ اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا میثاق کا، اور ذکر کیا رفع طور کا، پہاڑ کی بلندی کا، تو مقصود یہ جملہ تھا کہ خود ما آتیناکم بقوۃن، جو ہم نے تمہیں دیا ہے بنی اسرائیل کو، یعنی نظام دیا ہے، دین دیا ہے، شریعت دی ہے، تورات دی ہے، تعلیمات دی ہیں، نظام زندگی دیا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، قوت کے ساتھ اس کو تھام لو، اور قوت کے ساتھ اس کو اخذ کرو، پکڑو اس کو، اور اس کے اوپر سستی مت دکھاؤ، اپنی گرفت اس پہ ڈھیلی مت رکھو، اس کو اس طرح مضبوطی سے تھامو کہ تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور تم پھسل نہ جاؤ اس نظام سے، اس مضبوطی کے ساتھ اس کو آپ لے لو۔ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ عہد ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا، یہ عہد ان دو چیزوں کا ہے، جو اللہ کے دین میں یا تورات میں ہے اسے اپنے ذکر میں رکھو، اپنی یاد میں رکھو، اپنے مد نظر رکھو، اپنے شعور میں رکھو اس کو، اور اس کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارو، اور دوسرا یہ ہے کہ قوت کے ساتھ لو، دین کو مضبوطی کے ساتھ لو، کہ یہ حکم قرآن کا متعدد جگہوں پر تکرار ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چند دفعہ کہا ہے کہ خود جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے خود ما آتینکم بقوت. اور پھر ایک جگہ پر بنی اسرائیل کے بہت ہی نمایاں نبی اور رہبر یحییٰ, حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یحییٰ خود الکتاب بقوہ, اس کتاب کو قوت کے ساتھ تھامو اور قوت کے ساتھ اس کو اخذ کرو. وہ آیات جن کے اندر بنی اسرائیل کو قوت سے دین لینے کا حکم ہے, اور وہ آیت جس میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے قوت کے ساتھ دین لینا. اب یہ مختص بنی اسرائیل اور حضرت یحییٰ کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ تمام انبیاء اور تمام اقوام کے لیے یہ حکم عمومیت رکھتا ہے. سورہ بقرہ آیت 93 میں جو پہلے مشاہدہ کی ہے, آیت 63 میں بھی اللہ کا حکم ہے اور آیت 93 بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی اسرائیل کو حکم ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ لو. آیت 93 میں اللہ کا فرمان ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کیا, اور طور پہاڑ ہے, پہاڑ کو رفعت دے کے نمایاں کر کے. مثلا اس کی مثال یہ ہے, ابھی میدانی لوگوں کو پہاڑ کی عظمت یا پہاڑ کی قوت و مضبوطی کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ شمال میں گئے ہیں یا رہتے ہیں وہاں پر بہت بلند و بالا چوٹیاں ہیں. مثلا بلتستان کے اندر کیٹو کی چوٹی موجود ہے, گلگت کے اندر نانگا پربت کی چوٹی موجود ہے, راکا پوشی ہے, اور سیاح ساری دنیا سے آتے ہیں ان بلند و بالا چوٹیوں کے دامن میں کھڑے ہو کر, اور عظمت اس پہاڑ کی عظمت میں مبہوت ہو جاتے ہیں اور مسحور ہو جاتے ہیں اس عظمت کے سامنے. یعنی کوئی بھی باشعور انسان ہو, توجہ والا ہو, مشاہدہ جس کا حصے مشاہدہ مری ہوئی نہ ہو, چونکہ بیشتر انسان جانوروں کی طرح حصے مشاہدہ نہیں رکھتے, فقط چراگاہ کے طور پر گردش کرتے رہتے ہیں, چرنے چگنے کی, کھانے پینے کی کوئی چیز ملے تو اس طرف رغبت ہوتی ہے لیکن مشاہدہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی مشاہدہ کی قوت تیز ہوتی ہے, مرتی نہیں ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں, دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور بصیرت کی آنکھ سے, اور اس میں محو ہو جاتے ہیں. اور اس میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں میری نشانیاں ہیں تم دیکھو, لیکن ساتھ فرمایا کہ لأولی الابصار, یہ اہل الالباب, لأولی الالباب و اولی الابصار کے لیے یہ نشانیاں ہیں. جو اولی الالباب نہیں ہیں, صاحبان عقل و خرد نہیں ہیں, یعنی جن کا حص مشاہدہ مری ہوئی ہے اور فقط شہوت شکم بیدار ہے, ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے, یہ کسی بھی عظمت کے سامنے بیٹھ کر فقط کھانے کی فکر میں ہوتے ہیں. لیکن جس کی قوت مشاہدہ جاگی ہوئی ہے, وہ کئی دنوں کا بھوکا بھی ہو, وہ مشاہدہ کے منظر میں اس کے کشش میں آ کے جذب ہو جاتا ہے اس کا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نا مجذوب, مجذوب لوگ یعنی جو کسی کے جاذبے میں آ کر جذب ہو چکے, مجذوب ہو گئے ہیں, اب بے خود ہو گئے, بے خودی ان پر طاری ہو گئی ہے, اپنی خودی, اپنا احساس نہیں ہے. مجذوب وہ ہے جسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں, سردی ہے, گرمی ہے, مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہیں, میں جو کام کر رہا ہوں یہ کیا کام ہے, یہ لوگ پسند کریں گے ناپسند کریں گے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ہوش میں ہوں. مجذوب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے اندر جذب ہو گیا ہے, جو کسی کے اندر محو ہو گیا ہے, اور جب محو ہو جاتا ہے تو محو کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اب وہ متوجہ نہیں ہے اس جاذبہ, اس جاذب کے علاوہ کسی شے میں مجذوب متوجہ نہیں ہوتا. ہوشیار ہوتا ہے, وہ ہر چیز کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے. یہ جو عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں میں پیدا کی ہے, جب مجذوب ان پہاڑوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان کی عظمت میں جذب ہو جاتا ہے. اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر عظیم ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے ان پہاڑوں کے اندر. اور اللہ اگر کسی سے میثاق لیتا ہے تو یہ پہاڑوں میں کھڑا کر کے اور پہاڑوں کے دامن میں بسا کر ان سے میثاق لیتا ہے، عہد لیتا ہے کہ دیکھو یہ پہاڑ تمہارے ارد گرد ہیں، تمہارے اوپر سایہ بنائے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر منڈلا رہے ہیں، جیسے گویا گرنے والے ہیں تمہارے اوپر، لیکن پھر بھی گرتے نہیں ہیں، رکے ہوئے ہیں، یہ طاقت ہے پہاڑوں کی. تو تم ان پہاڑوں میں رہ کر اللہ کے دین اور اللہ کی راہ پر اسی طرح راسخ ہو جاؤ جس طرح پہاڑ راسخ ہیں. خوب یہاں پر بھی حکم ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ. اور اس کے علاوہ اور آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ قوت کے ساتھ لو، جیسے سورہ اعراف کی آیا 171 میں ہے، پڑھیے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. یہاں پر بھی قوت کا حکم ہے کہ آپ جو کچھ ہم نے دیا اسے قوت کے ساتھ اخذ کرو. اور سورہ مریم میں آیا 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً نبی بنی اسرائیل حضرت یحییٰ سلام اللہ علیہ کو حکم دیا ہے، سورہ مریم آیا 12 میں. پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر ہے کہ حضرت زکریہ نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ نے وعدہ کیا اور پھر دے دیا وہ بچہ. اور اس کے بعد ہے کہ آیا 9 کے بعد ہے، قال رب اجعل لی آیتن قال آیتک ان لا تکلم الناس، یہ حضرت زکریہ کو حکم ہے. فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ. پھر اس کے بعد خطاب حضرت زکریہ کے بجائے حضرت یحییٰ کو، فرزند کو خطاب ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم الصبیہ وحنانن من لدن وزکاتن وکان تقیہ. یہ یحییٰ کی خصوصیات ہیں، وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارن اسیہ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیہ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو دی. روایات میں ہے کہ وہی انجیل ہی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں ہم عصر تھے، حضرت عیسیٰ پہلے مبعوث ہوئے حضرت مریم سے، اور پھر حضرت زکریہ نے مریم کو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگی، بے اولاد تھے، تو اللہ نے انہیں یحییٰ کی صورت میں بچہ دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، اور حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے ہی ان کے پیروکار نبیوں میں سے تھے، یعنی انہی کے عماسر تھے اور رشتہ دار بھی تھے، ظاہراً خالہزاد بھائی تھے، دونوں کی مائیں بہنیں تھیں آپس میں، حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریہ کی بیوی، یہ گویا بہنیں تھیں آپس میں. پھر اسی وجہ سے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا آپس میں ماں کی طرف سے یہ رشتہ بنتا ہے. جب کتاب دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ خذ الکتاب بقوت، قوت کے ساتھ لو. بنی اسرائیل کو حکم ہے قوت کے ساتھ لو، اور حضرت یحییٰ کو ہے، اور یہ حکم عمومی ہے، قرآن کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کو قوت کے ساتھ لو، اس کتاب کو طاقت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ لو، اس کو سستی کے ساتھ نہ لو. اور در حقیقت یہ بہت اہم بنیادی حکم ہے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ کا دین قوت کے ساتھ لینا ہے، سستی کے ساتھ نہیں لینا اور نرمی کے ساتھ نہیں لینا، اس کو ڈھیلے انداز سے نہیں لینا. آج ہم اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو بنیادی خرابی یہی ہے کہ مسلمان ہیں، دیندار ہیں، لیکن قوت نہیں ہے، دین کو قوت کے ساتھ نہیں پکڑا ہوا، دین کو سستی کے ساتھ اور سہلنگاری کے ساتھ پکڑا ہوا ہے. اور دین کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جو مسلمانوں نے چھوڑ دیے ہیں، ترک کر دیے، فقط ایک نسبت اپنی دین سے قائم رکھی ہوئی ہے، دین کی تعلیمات کو انہوں نے عمل میں چھوڑ دیا ہے، قوت عکس کرنا، یہ قوت کئی مقام پر ہے، اس سے پہلے مفصل باس کی ہم نے تفسیر کے ضمن میں نہیں، البتہ پہلے دیگر ابحاث کے ضمن میں کہ خذ الکتاب بقوہ عرض کیا تھا وہاں، کہ یہاں ظاہر اب وہ مومنین کے اختیار میں شاید وہ باس نہیں ہے، ہرچند ریکارڈنگ اس کی موجود ہے لیکن مومنین تک شاید نہیں پہنچی ہوئی. حاصل اس باس کا یہ تھا کہ دین کو قوت کے ساتھ لینے کے چند مرحلے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ فہم دین ہے، کہ فہم دین کی فہم قوت کے ساتھ ہو، مضبوطی کے ساتھ ہو، اس میں مضبوطی ہو، اس میں سستی نہ ہو، دین سمجھنے میں سستی مت کرو. پہلا مرحلہ دین سمجھنا ہے. دوسرا مرحلہ دین پر عمل ہے، یعنی قوت ارادی. جب دین کو سمجھو تو آپ کی فہم قوی ہونی چاہیے، آپ کا ادراک بڑا قوی ہونا چاہیے، دقیق فہم کے ساتھ دین کو سمجھو. سنا سنایا دین اور افواہوں والا دین، روایتی دین، ذاکر و خطیبوں کا دین، یہ نہیں ہے قوت دینی. قوت دینی یعنی دین کو مضبوطی کے ساتھ، مضبوط فہم کے ساتھ، قوی فہم کے ساتھ سمجھو. جیسے ہم اگر مثالیں، آج کے زمانے کی مثالیں اگر دینا چاہیں جن لوگوں نے دین کو قوت کے ساتھ اخذ کیا ہے، خذو ما آتیناکم بقوہ، تو اس کی مثال شہید مطہری ہے. مثال کے طور پر شہید مطہری وہ مثال ہے کہ دین کو قوت کے ساتھ لیا انہوں نے. ویسے تو رسمی طور پر اور معمول کے طور پر تمام طلاب جو علم دین پڑھتے ہیں وہ مصروف رہتے ہیں دین فہمی میں، لیکن عموماً دین کے حاشیے میں ہی لگے رہتے ہیں. اصل دین کی جب باری آتی ہے تو یہ فارغ و تحصیل ہو جاتے ہیں، یہ حجت الاسلام ہو جاتے ہیں، یعنی عربی پڑھتے رہتے ہیں، عربی دین نہیں ہے. صرف و ناف پڑھتے رہتے ہیں، صرف و ناف دین نہیں ہے. دین سمجھنے کا مقدمہ ہے، یعنی دینی نصوص قرآن کی اور روایات کو سمجھنے کے لیے یہ مقدمات اور ادبیات پڑھتے ہیں. لیکن جب یہ مقدمات پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، جیسے اصول فقہ یہ پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، بلاغت پڑھتے ہیں، بس اتنا پڑھ کے پھر فارغ و تحصیل ہو کے گھر آ جاتے ہیں یا کوئی منصب سنبھال لیتے ہیں یا تقریر کرنے آ جاتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں. ابھی قرآن رہتا ہے پڑھنا، قرآن تک باری ہی نہیں آتی، چونکہ قرآن کی دین کی کتاب قرآن ہے. صرف و نحو دین کے کتابیں نہیں ہیں، وہ قرآن سمجھنے کے لیے مقدمات ہیں، ان سے انسان کو دین سمجھ میں نہیں آتا، عربی آ جاتی ہے. لہذا دین کو اس طرح احاطہ نہیں کرتے، جامع مطالعہ دین کا نہیں کرتے. شہید مطہری نے، میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ فراوان مثالیں، جیسے امام خمینی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جیسے علامہ طباطبائی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے فراوان اور مثالیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو قوت کے ساتھ لیا ہے فہم کے مرحلے میں. دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے دین کو عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے لیے بھی قوت سے دین پر عمل کریں، یعنی قوت ارادی آپ کے اندر ہونی چاہیے، ارادے کی قوت سے دین کے اوپر عمل بھی کریں. اور تیسری قوت آتی ہے نفاذ دین کی، کہ دین کو خذو ما آتیناکم بقوت، یعنی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ دین کو نافذ کرو. اگر طاقت نہیں ہے تو کیا کرو؟ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اگر قوت نہیں ہے تو قوت حاصل کرو، جتنی کر سکتے ہو، جتنی طاقت ہے، توانائی ہے تمہارے اندر، یہ قوت حاصل کرو. اس قوت سے اپنا دین سمجھو اور دشمنان کو جواب دو اور مقابلہ بھی کر سکتے ہو. بس قوت فہم، یہ پہلا مطلب ہے خضوع، اور دوسرا اس کے عمل کے اوپر قوت ارادی ہے اور قوت نفاذ ہے، یہ قوت آپ نے حاصل کرنی ہے. یہ اہم ترین میثاق کا مورد ہے یا میثاق کی شق ہے، جس کے اوپر بنی اسرائیل سے پہاڑ کو بلند کر کے یہ میثاق لیا گیا کہ تم دین کو قوت کے ساتھ لو. اور یہ خوبصورت مناسبت ہے کہ پہاڑ کے دامن میں لے جا کر ان سے عہد لیا گیا کہ اب قوت کے ساتھ دین کو لو، چونکہ پہاڑ خود ایک قوت کا مظہر ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد بھی رکھو. اس وقت ہم مسلمانوں کو اگر دیکھیں تو قرآن کے حوالے سے یہ دو باتیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی. ایک وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو آپ ذکر میں رکھو، ذکر میں رکھو، اپنے ذاکرہ میں اس کو رکھو. اور دوسرا یہ کہ قوت کے ساتھ لو. مسلمانوں نے قوت کے ساتھ دین کو نہیں لیا، اور دین ہوتے ہوئے، اسلام ہوتے ہوئے، قرآن ہوتے ہوئے آج جن مشکلات کا شکار ہیں، جس پستی، ذلت، مسکنت کا شکار ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی گرفت ہی دین پر مضبوط نہیں ہے، فہم قوی کے ساتھ دین کو سمجھے ہی نہیں ہیں. دین کو جس طرح سمجھے ہیں اس سے فرقہ واریت نکالی ہے انہوں نے، اس سے دین کا نظام نہیں نکالا، اس سے انہوں نے اپنا مشغلہ نکالا ہے. قوت کے ساتھ اگر دین کو قوت فہم سے سمجھتے اور قوت ارادی سے اس پر عمل کرتے اور قوت نفاذ کے ذریعے اس کو نافذ کرتے تو یقیناً یہ حالت ان کی نہیں ہونی تھی. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیادی نقطہ تعلیم دیا ہے کہ آپ دین کو قوت کے ساتھ عکس کرو، مضبوطی کے ساتھ عکس کرو، اور دین کو ذکر میں رکھو. وَاذْكُرُوا، وَاذْكُرُوا، اب ذکر اردو میں زبان سے کسی چیز کے دہرانے کو، تکرار کو ذکر کہا جاتا ہے، یا تذکرے کرنا، تذکرے سے مراد ہوتی ہے گفتگو کرنا، کسی چیز کو باتیں کسی شے کے بارے میں کرنا، اس کو کہتے ہیں یہ تذکرہ ہوا، ذکر کر دیں، آپ کچھ ذکر کر دیں، یعنی کہہ دیں کچھ، کہنا، اس کو ہم ذکر کہتے ہیں. یا تسبیح کے اوپر ذکر پڑھنا، اللہ کے نام پڑھنا یا مقدس اسماء پڑھنا، یہ ذکر کہلاتا ہے. عربی اور قرآنی معنی یہ نہیں ہے اس کا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ذہن کے شعور میں اس بات کو رکھو. ذہن انسانی کے دو صفحے ہیں، شعور ہے اور لاشعور ہے. شعور وہ حصہ ہے جس کے اندر جتنی انسان کی معلومات ہوتی ہیں یا جتنے اس کے اندر مفاہیم تصورات ہوتے ہیں، ان پر انسان، ان کے مطابق انسان عمل کرتا ہے. مثلا جب ہم بازار جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، گھر سے ارادہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں مجھے بازار سے لے کر آنی ہیں، تو یہ جو چیزیں ذہن میں رکھ کر آپ بازار جاتے ہیں اور وہی چیزیں خرید کے لاتے ہیں، اسی کو ذکر کہتے ہیں. یعنی ذہن کے صفائی یاداشت میں، میموری میں، یعنی ذہن کے اس حصے میں رکھنا جس حصے کے مطابق انسان کا ارادہ بنتا ہے اور جس معلومات یا جس شعور کے مطابق انسان عمل کرتا ہے. چونکہ انسان کا ارادہ اور انسان کا عمل انسان کے ذہن کے تابع ہے، لیکن ذہن کا جو لاشعور ہے، نہ اس کے مطابق ارادہ ہوتا ہے نہ اس کے مطابق عمل ہوتا ہے، شعور میں پڑی ہوئی چیز کے مطابق عمل و ارادہ ہوتا ہے. مثلا ہمارے شعور میں آتا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے دوست سے ملنا ہے، مجھے دکان پہ جانا ہے، مجھے کچھ خریدنا ہے، مجھے کچھ بیچنا ہے. یہ جو ارادہ کرتے ہیں ہم ان کاموں کا اور انجام دیتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں. یہ چیزیں ذہن میں کہاں آتی ہیں؟ جس حصے میں آتی ہیں اس کو اصطلاح میں ذاکرہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو ذکر کہا جاتا ہے، اور اس کو یاد میں رکھنا یہ ذکر کہا جاتا ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں. یہ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دین میں نے نازل کیا ہے اسے کتاب میں نہ رکھو، اسے لاشعور میں نہ رکھو، اسے غافل بھی نہ ہو، اسے پس پشت بھی نہ ڈالو، اسے چشم پوشی بھی نہ کرو، بلکہ اسے اپنے شعور میں رکھو. شعور کے اس حصے میں رکھو جس کے مطابق ارادے بناتے ہو اور جس کے مطابق عمل کرتے ہو، وہاں پر رکھو. یعنی روزمرہ کا جو آپ کا معمول ہے وہاں پر دین کو رکھو. جیسے ہم روزمرہ اپنے شعور کے، اپنے ذہن کے شعور کے مطابق ہم روزمرہ کے معاملات انجام دیتے ہیں. جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم فوراً کھانے کی طرف آ جاتے ہیں، چونکہ ہمارے شعور میں ہے کہ اب کھانے کا وقت آیا ہے. جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہم پانی پیتے ہیں، تو پہلے یہ تصور ذہن میں ہوتا ہے. ذہن کے جس حصے میں ہے اسی کو ذکر کہتے ہیں، اور ذاکرہ کہتے ہیں، ذہن میں یہ جو چیز کا ہونا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، اور اس کو مد نظر رکھ کر کام کرنا، ارادہ کرنا، یہ ذکر کہلاتا ہے۔ اس لیے دین کو مد نظر رکھو، مضبوطی سے لو اور اس کو اپنے ذہن میں صفائی شعور میں رکھو، اور اپنے عمل اور اپنے ارادوں کے مد نظر رکھو اس کو، اور پھر تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تقوی کے بارے میں بس مفصل کی ہے ہم نے خطبات جمعہ میں بھی اور تفسیر میں بھی، کہ تقوی سے مراد ڈرنا نہیں ہے، جیسا کہ ان آیات کے لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو یا تاکہ تم پرہیز کرو، نہ پرہیز ہے معنی نہ ڈر ہے، تقوی کا معنی ہے حفاظت، تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے میثاق لیا ہے اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا ہے، تاکہ تم دین کو مضبوطی سے لو اور دین کو اپنے ذکر و ذاکرہ میں رکھو، تاکہ تم با تقوی ہو جاؤ، تاکہ محفوظ زندگی گزار سکو۔ یہ زندگی کا مرحلہ جو موت سے پہلے ہے، اور موت کے بعد کا مرحلہ، ان دونوں کا تحفظ یہ تقوی ہے، ان کی حفاظت تقوی ہے، وہ نظام جو اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ اور تقوی حاصل ہوتا ہے ان اسباب سے جو اللہ نے ذکر کیے ہیں، ایک دین کو مضبوطی سے لینا اور ایک دین کو یاد رکھنا، اپنی یاد میں دین کو رکھنا، وہ یاد و یاداشت جس کے مطابق عمل اور جس کے مطابق ارادہ ہوتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے باوجود اور اس تاکید کے باوجود فرمایا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، تم نے یہ عہد کیا لیکن تم اس عہد سے پھر گئے، منہ موڑ لیا تم نے، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم خاسرین میں ہوتے۔ یہ بات میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔